کی بارگاہ۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چن کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی عبادات کو، روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بالخصوص لاکھوں لاکھ دنیا بھر میں مسلمان اعتکاف کی عبادت بھی بجا لاتے ہیں، اللہ پاک ان کی بھی کوششیں قبول فرمائے۔ ویسے تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں پورا پورا مہینہ بھی اعتکاف کیا جاتا ہے، اور اس کی برکتیں رحمتیں حاصل کی جاتی ہیں، مگر بطور خاص آخری عشرے میں تو یہ تو ہر محلے میں، ہر شہر میں اور چھوٹے سے چھوٹے علاقے میں اس چیز کے حوالے سے ذوق شوق الحمدللہ پایا جاتا ہے۔ اسلامی بہنیں، خواتین، مائیں بہنیں اپنے گھروں کے اندر مسجد بیت میں اعتکاف کرنے کی سعادتیں حاصل کرتی ہیں، اور مردوں کے لیے چونکہ مسجد میں ہی اعتکاف ہوتا ہے، وہ مسجدوں میں بیٹھ جاتے ہیں، اللہ پاک ان کی بھی کوششیں کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد جمیل عطاری صاحب ہیں۔ اعتکاف میں جب آدمی بیٹھتا ہے تو بس اوقات گرمی کے معاملات کہہ لیں تو نہانے کے لیے بہت سے سوال ہوتے ہیں کہ بھائی ہم نہا لیں، غسل کر لیں، تو ایسے میں معتکف کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف جو سنت ہے، یہ مسجد کے اندر یا خواتین مسجد بیت جو انہوں نے گھر میں عبادت کے لیے کوئی جگہ خاص کر لی ہوتی ہے، وہاں پر ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے، اور اعتکاف کے لیے بلا عذر شرعی اس اعتکاف والے مقام سے نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب جیسا آپ نے سوال کیا کہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا ہے، تو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا یہ شرعی عذر نہیں ہے اعتکاف والی جگہ سے نکلنے کے لیے۔
ٹھیک۔
اب خواتین اپنے اعتکاف والے مقام جسے مسجد بیت کہا جاتا ہے، وہ محض ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اگر وہ غسل کرنے کے لیے جائے اعتکاف سے نکلیں گی تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔
صحیح۔
رہا معاملہ مرد حضرات کے لیے مسجد میں، تو مسجد کے اندر اب یہ جو وضو خانے، اسی طرح جو حمام وغیرہ ہوتے ہیں، غسل خانے، تو وہ مقامات کی دو صورتیں ہیں۔ تو بعض مساجد کے اندر وہ پوری مسجد کی جو باؤنڈری ہوتی ہے، چار دیواری، تو اسی کے اندر وہ استنجا خانے، وضو خانے، غسل خانے بنائے جاتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی معتکف مسجد کے ساتھ ملحق، مسجد عین مسجد کے ساتھ ملحق جو فنائے مسجد والا ایریا ہے، اور اسی میں بنے ہوئے غسل خانوں میں اگر معتکف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کے لیے جاتا ہے، تو اس کا عین مسجد سے فنائے مسجد کی طرف جانا، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ وضو خانے، غسل خانے، یہ فنائے مسجد میں بنے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے کوئی معتکف وضو خانے میں جا کر، مسجد کے اندر ہی فنائے مسجد میں بنے ہوئے وضو خانے میں جا کر ہاتھ دھو لیتا ہے، کلی کر لیتا ہے، تو ایسے ہی وہاں بنے ہوئے غسل خانے میں غسل کرنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، بعض مساجد کے اندر مسجد کی چار دیواری میں جو باؤنڈری ہے اس کے اندر یہ اہتمام نہیں ہوتا، بلکہ وضو خانہ بھی باہر کی طرف ہی ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے ٹیمپریری جو بھی غسل خانے بنائے جاتے ہیں وہ مسجد کے ایریے سے باہر ہیں، یعنی وہ فنائے مسجد میں بھی نہیں ہوتے۔ تو اب صرف ضرورت کی حد تک ہی، یعنی اگر کسی معتکف کو غسل کرنا فرض ہو چکا ہے، تو اب وہ فرض غسل کی ادائیگی کے لیے تو وہ مسجد سے باہر نکلے گا، فنائے مسجد سے باہر والے غسل خانے کو استعمال کرے گا، لیکن ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اگر وہ فنائے مسجد سے باہر بنے ہوئے غسل خانے ان میں نہیں جا سکتا، ان میں جانے سے اس کا، یعنی ایسی صورت میں تو عین مسجد اور فنائے مسجد سے نکلتے ہی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو معتکفین کو چاہیے کہ اپنے اپنے علاقوں میں جو مساجد ہیں وہاں پر یہ وضو خانے، غسل خانے اگر فنائے مسجد میں بنے ہوئے ہیں تو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے وہ غسل کے لیے جا سکتے ہیں۔ جیسے جمعۃ المبارک میں غسل جمعہ جو سنت ہے تو اس کے حوالے سے بھی اگر وہ اس ادائے سنت کے لیے فنائے مسجد میں بنے ہوئے غسل خانوں میں جا کر غسل کرتے ہیں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر فنائے مسجد سے باہر، حدود مسجد سے باہر اگر ایسے اہتمام ہیں، اب جو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے جو غسل کیا جائے گا یا جمعۃ المبارک کے اہتمام کے لیے جو غسل کیا جائے گا اور فنائے مسجد سے باہر ہیں غسل خانے، تو پھر فنائے مسجد سے باہر نکلتے ہی ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔
ٹھیک ہے، بہنیں جو اپنے گھروں میں بیٹھتی ہیں اعتکاف کے لیے، تو کیا اس دوران وہ مدنی چینل دیکھ سکتی ہیں؟
مدنی چینل پر جو دینی پروگرام دکھائے جاتے ہیں، شرعی مسائل بتائے جاتے ہیں، تو اسلامی بہنیں اگر اعتکاف والے مقام جسے مسجد بیت کہا جاتا ہے وہاں پر اگر وہ مدنی چینل دیکھتی ہیں، اب مدنی چینل اسکرین کے ذریعے ہو یا پھر موبائل یا آئی پیڈ ٹیبلٹ وغیرہ کے ذریعے ہو، تو شرعاً اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، بلکہ اگر غور کیا جائے تو دینی تعلیم حاصل کرنے کا، دینی مسائل جاننے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے کہ مدنی چینل کے ذریعے الحمدللہ ماہ رمضان المبارک میں تو اکثر وقت لائیو پروگرامز ہی چل رہے ہوتے ہیں اور اس میں بکثرت دینی احکام، دینی مسائل سیکھنے کو مل رہے ہوتے ہیں، تو اعتکاف کے اندر ایک یکسوئی بھی ہوتی ہے، دل جمعی بھی ہوتی ہے، تو مسائل سیکھنے کا عام دنوں کے مقابلے میں اعتکاف کے دنوں میں سیکھنے کا موقع زیادہ ملتا ہے۔
اور ماشاءاللہ امیر اہل سنت دامت برکات منالیہ بھی براہ راست رات کو بالخصوص مدنی مذاکرہ، پھر دن کے اوقات میں مناجات افطار، تو یہی اعتکاف کی ایک رونق ہے جو میں سمجھتا ہوں مدنی چینل کے ذریعے سے وہ رونق جو مسجد کئی خاصا ایک طرح کا یا مرد ہی اس میں شرکت کر سکیں، مسجدوں میں جب اعتکاف ہوتے ہیں اور جو فیضان مدینہ میں ہیں ماشاءاللہ، لیکن مدنی چینل کے ذریعے سے یہ برکتیں اور یہ روحانیت یہ گھروں میں بھی رہتے ہوئے ہماری مائیں بہنیں وہ بھی حاصل کر سکتی ہیں، دائر دین سیکھیں گی اور اس میں مشغول رہیں گی، تو انشاءاللہ ان کو بھی برکات نصیب ہوں گی۔ جی بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔
میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ روزے کی حالت میں باہر کی جو دھول مٹی ہمارے منہ میں جاتی ہے سفر کرنے سے، تو کیا اس سے روزہ میں فرق پڑ سکتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیے۔
روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص ایسے مقام پر ہے کہ جہاں گرد غبار اڑ رہی ہے یا بعض اوقات ٹریفک جام میں بندہ پھنس جاتا ہے، اور اس موقع پر بھی جو گاڑیوں کا دھواں ہے وہ کافی حد تک پھیلا ہوا ہوتا ہے، تو ایسے دھوئیں کے ذریعے سانس لینے میں، بلکہ بعض اوقات یہ جو گرد غبار ہے وہ حلق تک بھی منہ کے ذریعے بھی پہنچ جاتی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کہ اس سے بچنے کی کوئی صورت ممکن نہیں۔ ایسی صورت میں شریعت مطہرہ نے روزہ ٹوٹنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ روزہ برقرار رہے گا۔
قصدن دھواں کھینچنے میں اور اس میں فرق رہے گا یا نہیں؟
البتہ یہ فرق ضرور ہے کہ ایک دھواں وہ ہے جو باقاعدہ اٹھتا ہوا دکھ رہا ہے، جیسے
خود سلگایا گیا، یا یوں کہنے کہ اگر بتیاں جلائی ہیں، یا بھاپ والا بھی تو دھواں ہے جو حلق میں پہنچتا اگر قصدن اسے کھینچا جائے۔
اب اسی طرح جیسے اگر بتی سلگ رہی ہے، لوبان سلگ رہا ہے،
جی ہاں،
اس کا دھواں ہوتا ہے، یا اسٹیم لی جا رہی ہوتی ہے اور اس کی بھاپ اوپر اٹھ رہی ہے، اب وہ چاہے تو جیسے اسٹیم لینے کے لیے ایک دیسی طریقہ تو یہ کہ پتیلی میں پانی گرم کر کے اس کے ذریعے بھاپ لیں، اور اس طرح کی اسٹیم لینے والی الیکٹرانک مشینیں بھی ہیں، تو اب جو اٹھتا ہوا بھاپ ہے اب اس کی طرف منہ کے ذریعے اس بھاپ کو لیں گے یا ناک کے ذریعے اس کو سونگھیں گے، تو پھر اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ روزہ دار ہونا یاد بھی ہو۔ تو اگر بتی سلگ رہی ہے تو اس کے قریب جا کر پھر اس کو سونگھنے سے اس طرح دھواں یہ حلق تک پہنچے گا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر کمرے کے کسی کونے پر اگر بتی لگی ہوئی ہے اور اس کے ذریعے سے کمرہ مہک گیا، اب اس کمرے کے اندر کوئی روزہ دار داخل ہوتا ہے تو اس کی ناک میں خوشبو آ رہی ہے، وہ دھواں اس کو سونگھنے کو نہیں مل رہا، کیونکہ دھواں جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اڑنے کے بعد ختم ہو گیا، لیکن اس کے اثرات ہیں وہ روم میں خوشبو کا پھیل جانا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح بعض اوقات روم اسپرے لوگ کر لیتے ہیں، تو اپنے کمرے کو خوشگوار کرنے، خوشبودار کرنے کے لیے تھوڑا روم اسپرے کر دیا، اب جو اسپرے اس وقت دبانے سے نکل رہا ہے، اب اس کی طرف اگر کسی نے، ایسا کوئی کرتا نہیں ہے، تو اگر کوئی اپنی طرف کر کے پھر اگر کھینچے گا और स्प्रे हुआ और उसने वो स्प्रे का जो अज्जा है वो हलक तक पहुंच गए, तो रोज़ा याद होने की सूरत में ऐसा किया तो रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर उसने सामने की जानब
नॉर्मल कमरे में
नॉर्मल जिस तरह कमरे में स्प्रे करते हैं और इस तरह स्प्रे करके कमरे को खुशबूदार कर दिया, अब वो जो स्प्रे के अज्जा हैं बुखारात वो हवा में बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते हैं। अब खुशबूदार हवा के ज़रिए से अगर कोई सांस लेता है तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। इसको आप यूँ समझें जैसे फुकाए किराम ने लिखा है कि किसी ने इतर की शीशी वो सूंघी, इतर सूंघा, तो इतर सूंघने से रोज़ा नहीं टूटता,
ठीक है,
क्योंकि इसके ज़रिए वो अज्जा या बुखारात वो अंदर नहीं जा रहे होते, वो खुशबूदार हवा ही वो सांस के ज़रिए अंदर जा रही, तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। तो ये थोड़ा फ़र्क हमें मलहूस रखना होगा।
जी मज़ीद सवाल।
बाज़ लोगों की आदत होती है कि वो नमाज में अपनी आंखें बंद कर देते हैं, तो क्या इस तरह करना शरान दुरुस्त है?
नमाज की हालत में आंखें बंद करने की दो सूरतें हैं। एक सूरत तो यह है कि आंखें बंद करने के ज़रिए से आदमी को नमाज में खुशू खुजू हासिल होता है, कि अगर आंखें खोल के नमाज पढ़ता है तो तवज्जो बढ़ती है, और अगर वो आंखें बंद कर लेता है तो तवज्जो बरकरार रहती है, यकसुई रहती है। तो इस सूरत में आंखें बंद करके नमाज़ पढ़ने में कराहत नहीं है, बल्कि ये अगर हुसूल खुशू खुजू का एक ज़रिया है तो ये बेहतर तरीका होगा। और दूसरी सूरत यह है कि जिस जगह वो नमाज़ पढ़ रहा है वो कोई अंधेरे वाली जगह है और वहाँ कोई ऐसे कीड़े मकोड़े या मूजी जानवर वहाँ आ जा सकते हैं जिसकी वजह से नमाजी को नुकसान पहुंच सकता है, अब ऐसे मौके पर आदमी का आंखें बंद करके नमाज़ पढ़ना ये फिर मकरूह अमल है, इससे बचना चाहिए। तो ये दो सूरतें हैं। उमूमी तौर पे जो आंखें बंद करके नमाज़ पढ़ने वाले लोग होते हैं तो उनको शायद यही पहलू होता है कि खुशू खुजू और तवज्जो आंखें बंद करके नमाज़ पढ़ने में हासिल हो रही होती है।
जी बिल्कुल, कईयों के लिए यही सूरत होगी, लेकिन बाज़ ऐसे शायद है कि वो आंखें बंद करने को समझते कि बंद करके ही पढ़नी है, भाई खोल के आंखें कहते हैं क्या नमाज़ पढ़नी, यानी खो आंखें भी आप खोले हुए।
असल हुक्म तो वही है कि आंखें खुली हों और क़याम की हालत में नज़र सजदे के मकाम पर हो, रुकू की हालत में अपने पाँवों पर नज़र हो, सजदे की हालत में अपनी नाक की तरफ नज़र रखे, और जब अत्तहियात में बैठने का मौका हो तो अपनी झोली की तरफ नज़र रखें। तो अपनी निगाहों को अगर हम इधर उधर उठने से बचाएंगे, मसलन नमाज पढ़ते हुए कोई घड़ी देख रहा है, नमाज पढ़ते हुए कोई इधर देख रहा है, तो अगर आंखें इधर उधर फिरती रहेंगी तो तवज्जो फिर बाकी नहीं रहेगी। जो मकामात आंखों के मुकर्रर किए गए हैं कि नमाजी नमाज में किस मकाम पर नज़र रखें, अगर हम उस तरफ अपनी नज़र रखेंगे और जो कुछ पढ़ा जा रहा है, जो कुछ इमाम साहब तिलावत कर रहे हैं, तो उनके मानी की तरफ अगर हम तवज्जो रखेंगे तो इंशाल्लाह इस अंदाज में भी खुशू खुजू हासिल होता रहता है।
जी मजीद सवाल।
नमाज में एक से जायद वाजिब तर्क होने की सूरत में एक सज्दा सहब से नमाज हो जाएगी?
नमाज में भूले से कोई एक वाजिब छूट गया हो या दो वाजिबात छूट गए हों या बकसरत, तो आखिर में एक ही मरतबा जो सजदा सहव किया जाता है वो इन तमाम वाजिबात तर्क होने की वजह से जो नुकसान हुआ उन सब की तलाफ़ी के लिए काफ़ी होगा। मसलन सजदा सहव क्या होगा कि नमाज के आखिरी कादा में अत्तहियात पढ़ने के बाद एक तरफ सीधी जानिब सलाम फेरेंगे और उसके बाद दो सजदे किए जाएंगे, तो इसको सजदा सहव कहा जाता है, यानी भूलने का सजदा। लेकिन ये सजदा एक नहीं होता, दो सजदे होते हैं, इन दो सजदों की बरकत से जो नमाज में तर्क वाजिब भूले से हुआ उसका नुकसान पूरा हो जाता है। और दूसरा ये कि शैतान नमाज पढ़ने वाले की तवज्जो को बटाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करता है, कभी कोई वाजिब उससे भूले से छुड़वा देगा, कभी फराइज़ में तकरार या वाजिबात में तकरार की सूरत बन सकती है, तो शैतान नमाजी को भी वसवसे डालता है और इसकी कोशिश होती है कि इसकी नमाज किसी तरह फासिद हो जाए या इसकी नमाज किसी तरह मकरूह हो जाए। तो जब बंदा सजदा सहव कर लेता है तो शैतान फिर अपनी नाकामी और नामुरादी पर रो रहा होता है।
मुफ्ती साहब से सवाल ये पूछना था, अगर हम रमज़ान से पहले किसी मुस्तहिक को ज़कात के पैसे, फितरे के पैसे देना चाहें तो क्या वो आधा हो जाएंगे?
ये सवाल करने वाले ने, यानी इन्होंने कहा कि रमज़ान से पहले, आम तौर पे अभी जो अयाम चल रहे होते हैं तो लोग दे रहे होते हैं, कुछ ख़ास ईद वाले दिन ही देते हैं, लेकिन جو ہمارے یہ بزرگ اسلام بھائی پوچھ رہے ہیں کہ رمضان سے پہلے کوئی کسی نے دے دیا تو اس کا بھی ادا ہو جاتا ہے صدقہ فطر؟
ماہ رمضان المبارک سے پہلے بھی اگر کوئی صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، بشرطے کہ اس ماہ رمضان کے بعد جو عید الفطر کا دن ہو اس وقت وہ مالک نصاب ہو۔ تو اس کا پہلے ماہ رمضان میں ادا کرنا یا ماہ رمضان سے پہلے بھی اگر اس نے صدقہ فطر ادا کیا ہو تو صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے۔
یعنی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہی آخری عشرے کا انتظار کیا جائے یا خاص 27ویں یا اس کے بعد؟ عام طور پہ لوگوں میں ایک تصور یہ پایا جاتا ہے، یعنی ابتدان جس کی زکاتیں ہیں تو وہ زکات دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آخری دن آ رہے ہوتے ہیں تو فطرے کی طرف توجہ جاری ہوتی ہے کہ فطرہ۔ جی ہاں ناظرین کرام، صدقہ فطر ہمارے روزوں کی طہارت ہے۔ روزوں کے اندر جو کچھ لغو باتیں ہو جاتی ہیں، فضول باتیں ہو جاتی ہیں، یہ صدقہ فطر کے ذریعے ان روزوں کی طہارت ہو جاتی ہے۔ صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو فرمایا کہ اعلان کر دو، اور باقاعدہ مکے کی طرف بھی بھیجا کہ مکے کی گلیوں میں بھی اعلان کر دو کہ یہ صدقہ فطر صحب نصاب پر، اس کی جو شرائط وہ بیان کی کہ یہ اس پر واجب ہے۔ یہ غربا کے لیے بطور خاص ایک عید کا تحفہ بھی ہے کہ جیسے دیگر اپنی خوشی سے عید والے دن کھانے بناتے ہیں، دیگر خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، تو صدقہ فطر جو مقدار رکھی گئی یہ بھی ایک تاکہ غربا کے گھروں کے اندر بھی ایک خوشی کا سما ہو، تو وہ اپنے گھر والوں کو بچوں کو اچھا کھلا سکیں۔ تو عید کے دن کے قریب قریب دیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، خاص طور پر عید والے دن صبح صادق سے لے کر عید کی نماز کے لیے جب جا رہے ہوں اس وقت دینا یہ بھی ایک زیادہ بہتر اور مسنون عمل ہے۔ لیکن جمیل صاحب، آپ پورا مہینہ اگر شروع سے ہی دے دیا تاکہ یا اب کوئی دے دیتا ہے تو کیا کہیں گے؟
اس کی ادائیگی تو ہو جائے گی۔ ابھی بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اس پر غربا مستحقین وہ اپنی کچھ عید کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، تو آدمی اگر خاص عید والے دن ہی کا انتظار کرے تو وہ شاید آزمائش میں آ جائیں گے، اور متعلق جو افراد ہیں غربا ان کو دینے کا اگر یہی ایک موقع ہے کہ ماہ رمضان کے دوران ہی یا ماہ رمضان سے پہلے ہی اگر کوئی مستحق اپنی عید کی تیاری کرنا چاہتا ہے اور پھر یہ صاحب نصاب شخص اپنے زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اپنے فطرے بھی اگر مستحق کے زکوٰۃ کو دینا چاہے تو بلا شبہ وہ دے سکتے ہیں۔
جی بلا شبہ دے سکتے ہیں۔ جی مزید
یہ دعایات تو آنکھ پھڑکتی ہے، اس کو کوئی میں نہیں ہوتا ہے، اس کا ایشو کوئی ہوتا ہے؟
اگر اس کو ڈاکٹر سے رجوع کیا جانا تو وہ ہو سکتا ہے کوئی ڈراپس دیں جس سے یہ آنکھوں کا پھڑکنا بند ہو جائے گا۔ اصل میں آنکھوں کی کچھ کمزوری کی وجہ سے بھی کبھی سیدھی یا کبھی الٹی، جس آنکھ میں کمزوری ہوتی ہے وہ پھر پپوٹے پھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں، تو بعض اوقات یہ نیند نہ آنے کی وجہ سے بھی ایسا، بکثرت آدمی نہ سوئے اور جاگتا رہے اس کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے، تو ڈاکٹر سے رجوع کر لیں گے تو اس کا حل نکل آئے گا۔ ورنہ آنکھ کے پھڑکنے سے کوئی نہ تو خوشی کی کوئی ایسی نوید ملتی ہے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی برائی پہنچنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یہ آنکھوں کی کمزوری کی طرف اشارہ ہے
اور نہ اسی بدشگونی کوئی لینے کی اجازت ہے کہ خام کا بھی آنکھ پھڑک رہی ہے، کوئی نقصان ہونا ہی ہونا ہے، کوئی نقصان ہونا ہی ہونا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، اس طرح بالکل بھی توجہ نہ۔
یا جیسے بعض اوقات ہتھیلی میں کھجلی ہو رہی ہے تو پیسے آئیں گے،
اچھا
پاؤں میں کھجلی ہو رہی ہے
تو جائیں گے،
حلوے میں تو کہیں سفر ہوگا۔
اچھا میں نے کہا پیسے جائیں گے شاید،
نہیں نہیں یہ سفر ہوگا،
سفر ہوگا۔
تو اس طرح کی لوگوں کی اپنی اپنی باتیں ہیں جن کا شرعی اعتبار سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔
جی مزید سوال۔
میرا ایک سوال ہے، میری والدہ کی آنکھ میں کالا موتیا، تو وہ روزے کی حالت میں آنکھوں میں ڈراپ ڈال سکتی ہیں؟
روزے کی حالت میں آنکھوں میں ڈراپس ڈالنے سے، جو دوا ہوتی ہے اس کے ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، تو ایسی صورت میں آپ کی والدہ کو چاہیے کہ سحری کے وقت، جس وقت سحری کی جا رہی ہے اور ابھی صبح صادق نہیں ہوئی، اس سے پہلے وہ ڈراپس ڈال لیں۔ اسی طرح جب غروب آفتاب ہو جائے، افطار کا وقت ہو جائے، تو اس وقت ڈراپس ڈال لیں، اور جو مقدار اگر انہیں ایک دن میں دوا ڈالنے کے حوالے سے تو اس کو اپنے رات کے اوقات میں تقسیم کر لیں، اور اس طرح اپنے ڈراپس کا معاملہ روزے کے علاوہ دیگر اوقات کے اندر تبدیل کر لیں۔ اس میں ڈاکٹر سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے کہ اگر یہ ڈراپس وہ رات میں ڈال کر بھی اگر علاج معالجہ درست ہو تو اس کو پابندی سے اس پہ عمل کر لیا جائے۔
دارالفتاء اہل سنت کی یہی تحقیق اور یہی مسئلہ ہے؟
جی دارالفتاء اہل سنت کی یہی رائے ہے اس مسئلے میں کہ آنکھوں میں ڈراپس ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، البتہ آنکھوں میں ڈراپس ڈالنے کے حوالے سے روزہ نہ ٹوٹنے پر دیگر معتبر علماء کی بھی رائے ہے کہ ان کی تحقیق یہ ہے کہ اس طرح آنکھوں میں ڈراپس ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تاہم دارالافتاء اہل سنت کی رائے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ دارالافتاء اہل سنت کے نزدیک آنکھوں میں ڈراپس ڈالنے سے روزے کی حالت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔
اور ایسے کچھ مریض ہوتے ہیں کہ جن کو بعض کا ضرورت پڑتی ہے تو سحری کے وقت میں کچھ پہلے سے ہی، یعنی کہ بالکل آخری لمحات میں، یعنی کچھ پہلے، ابھی سحری کا وقت ختم نہیں ہوا، تو اتنا وقت پہلے کہ جب پتہ ہوتا ہے کہ جو دوائی جہاں تک پہنچنی ہے وہ پہنچ جائے گی، تو اس وقت ڈال دیں، کیا کہتے ہیں؟
کچھ وقت پہلے ہی اہتمام کر لیا جائے اس سے تاکہ روزے کے ہونے میں کسی قسم کا شک شبہ پیدا نہ ہو۔
ٹھیک ہے جی، مزید سوال۔
میرا نام محمد اسامہ اختاری۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نماز عشاء پڑھے بغیر تراویح کی جماعت میں شامل ہو جائے تو کیا اس کی نماز تراویح ہو جائے گی؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے۔
نماز تراویح یا نماز وتر، ان دونوں نمازوں کا وقت عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اگرچہ عشاء کا وقت شروع ہونے سے ہی ان کا وقت کا آغاز ہو جائے گا، لیکن ان نمازوں کا درست ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ آدمی عشاء کے فرض ادا کر چکا ہو۔ یعنی اس کو یوں سمجھیں، جس طرح عشاء کے فرض ادا کرنے سے پہلے کوئی وتر ادا نہیں کر سکتا، تو ایسے ہی عشاء کے فرض ادا کرنے سے پہلے کوئی تراویح کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اگر کسی نے پڑھ لی ہو، جیسے تراویح ہو رہی اور وہ آیا اور عشاء کی نماز اس نے ادا نہیں کی اور ڈائریکٹ ہی تراویح کی نماز میں شامل ہو جاتے ہیں، تو یہ ان کی 20 رکعتیں یا جتنی بھی رکعتیں تراویح کے طور پہ پڑھی ہیں تو یہ عام نفل نماز کہلائیں گی۔ جو خاص تراویح کی نماز ہے اس کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے عشاء کے فرض ادا کر لیں، عشاء کے فرض ادا کر لینے کے بعد پھر تراویح کی جماعت میں شامل ہو جائیں۔ مزید سوال۔
جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کے بعد عموماً ڈاکٹر حضرات کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ 24 گھنٹوں کے بعد نہلانا چاہیے۔ اس کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ بچے کی جو سیدھا پاؤں ہے، اس کی ایک چھوٹی جو انگلی ہے، اس کو تھوڑا سا پانی میں جیسے وہ دھو دیتے ہیں، اس طرح کر کے اذان دلا دے، کہ بچے کے کان میں کیا غسل دینے کے بعد اذان پڑھنی چاہیے یا بچے کی ولادت ہو تو فوری طور پر اذان پڑھ دینی چاہیے؟ اس کے بارے میں بھی بتائیں کہ کس کان میں اذان اور کس کان میں تکبیر پڑھنی چاہیے۔
عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد فوراً نہلانے والا عمل، بعض جگہوں پہ یہ، بعض جگہ طبی حوالے سے ڈاکٹر بھی منع کر دیتے ہیں کہ ابھی نہلانا نہیں ہے، تو اس کو پھر کسی طرح بھی کپڑوں کے ساتھ اچھی طرح، روئی کپڑوں، گیلے کپڑوں کے ساتھ صاف ستھرا کر دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی گندگی والے معاملات ہو یا کوئی بدبو والا معاملہ ہو، تو بہرحال یہ سائل محترم جو سمجھے کہ نہیں نہلایا تو ایک چھنگلیا کو دھو لیا تو غسل ہو گیا، اور اذان پھر کب پڑھیں گے اگر نہلائیں گے نہیں، تو لوگ شاید سمجھتے ہوں کہ اذان ہی نہیں پڑھ سکتے۔ کیا
بچے کے کان میں اذان کا جو معاملہ ہے وہ بچے کے غسل پہ موقوف نہیں ہے، کہ اگر بچے کا غسل ہوگا تو ہی اس کے کان میں اذان ہوگی، بس بچے کے جسم سے وہ صفائی ستھرائی ہو چکی ہے اور کسی قسم کی بو بھی اب اس کے جسم پہ نہ رہی، تو اب اس کے کان میں اذان دی جا سکتی ہے بلا شبہ۔ اور اذان کا جو طریقہ کار ہے کہ بچے کے سیدھے کان میں اذان ہوگی اور بچے کے بائیں کان میں، الٹے کان میں اقامت ہوگی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بچے کے سیدھے کان میں اذان کے لیے بچے کا سرہانہ، اگر یہ اپنے ہاتھ میں گود میں لے کر اذان دینا چاہتے ہیں تو بچے کا سرہانہ الٹے ہاتھ پہ رکھیں گے تو بچے کا سیدھا کان آپ کی طرف ہوگا، تو اس طرح اس کے کان میں اذان کہیں گے، اور بچے کے سرہانے کو آپ اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف لے لیں گے تو بچے کا بایاں کان آپ کی طرف ہو جائے گا، تو اس میں اقامت ہوگی۔ اقامت وہ ہوتی ہے جو نماز قائم ہونے سے پہلے، جماعت قائم ہونے سے پہلے جو مؤذن صاحب تکبیر کہتے ہیں جلدی جلدی، تو اس کے اندر قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، یہ الفاظ کا اضافہ بھی ہوتا ہے، تو اس کو اقامت کہتے ہیں۔ ایک ایک بار بھی یہ کافی ہے، اور بہتر ہے کہ اذان 4 مرتبہ اور اقامت 3 مرتبہ ہو، اور آواز اس میں بہت زیادہ لاؤڈلی نہیں چاہیے، یہ بچے ہی کے کان میں چونکہ سنانا مقصود ہے تو اتنی آواز ہو کہ جس سے بچہ ایک دم خوف زدہ بھی نہ ہو، ڈرے بھی نہ، اور معتدل سی آواز میں بچے کے کان میں اذان کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام اس بچے کے کان کے ذریعے سے اس کے دل و دماغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام سب سے پہلے جائے، کیونکہ یہ سادہ تختی ہے اور سب سے پہلا لفظ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام اللہ سنے گا تو اس میں ایک اچھی فال ہے مسلمان کے لیے کہ یہ زندگی کے آخری لمحے تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا، عبادت گزار بنے گا۔
اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے حسنین کریمین سبحان اللہ ان کے کانوں میں جو پہلی آواز گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز،
سبحان اللہ،
ان کی وہ جو تحنیک کے ذریعے سے، یعنی یوں کہے کہ جو غذا بھی گئی ہے تو اس میں حضور علیہ السلام کا لعاب شامل ہے،
کیا شان۔
تو اصل تحنیک یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھجور یا کوئی چیز جس کو چبا کر، تو اس میں چونکہ لعاب بھی شامل ہو جاتا ہے تو وہ بچے کے منہ میں ڈالا جاتا ہے۔ اور یہ صحابہ کرام علیہ رضوان بڑا اہتمام کرتے، کئیوں کے رات کے وقت ولادتیں ہوتی تو اپنے بچوں کے پیٹ میں جو پہلی غذا جانی چاہیے وہ حضور علیہ السلام کا لعاب جانا چاہیے، تو وہ حضور علیہ السلام سے تحنیک کروانے کے لیے، آپ کی بارگاہ سے برکت حاصل کرنے کے لیے، تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان اہتمام کیا کرتے تھے۔ بہرحال اگر یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی مولانا ہی پہنچے گا تو اذان ہوگی، وہ ہی دے گا تو ہی اذان ہوگی، کئی لوگ آ کر ایک ایک ہفتے بعد پوچھتے ہیں اذان دینی ہے، بچہ پیدا کب ہوا؟ ایک ہفتہ ہو گیا۔ اچھا بھائی آپ نے اذان کیوں نہیں دی؟ جو ملا ہی کوئی نہیں، مولانا نہیں ملا۔ اچھا تو آپ خود دے دیتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں نہیں، شرم آتی ہے بھائی، جو مولانا اذانیں دیتے ہیں مطلب آپ ان کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں پھر؟ تو اس لیے اس سے شرم جھجک کی کیا بات ہے، آپ اذان دیجئے، یہ کلمات تو یاد ہونے چاہیے۔ تو آپ کون سا کوئی مائک پر دے رہے تھے، آپ کون سا کوئی بالکل ایسے کوئی اسپیکر پر دے رہے تھے؟ آپ نے جو ایک طریقہ ہے اب بتا دیا آپ کو، ہاں اس میں زیادہ بہتر یہی ہے کہ آدمی باوضو بھی ہو، قبلہ رو بھی ہو، کھڑا بھی ہو، کھڑے ہو کر آپ اذان اس طرح دیں گے، انشاءاللہ اس کی برکات آپ پائیں گے۔
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ہم فطرہ ادا کرتے ہیں تو ہم کیا فطرے کی رقم سے کسی کو کپڑے دلا سکتے ہیں؟ تو کیا اس سے ہمارا فطرہ ادا ہو جائے گا؟
فطرے میں کیا یہی پیسہ ہی دینا ضروری ہے، یا گندم یا کھجوریں کچھ جو بھی ہم یہ بیان کرتے ہیں، تو اگر اسی مالیت میں کپڑے ہی دے دیے ہیں؟
فطرے کی ادائیگی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ گندم ہی دیا جائے،
صحیح۔
اگر ہم غور کریں تو فی زمانہ گندم تو شاید ہی شہری زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ فطرے میں گندم دیتے ہوں، بلکہ وہ گندم کا جو گندم کی جو مالیت ہے اس کی جو قیمت ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ جیسے اس دفعہ جو ماہ رمضان المبارک 2023 میں جو ماہ رمضان المبارک چل رہا ہے اس میں جو فطرے کی مقدار ہے اس میں رقم اس کی 320 روپے ہے ایک شخص کے فطرے کی۔ تو اب اپنے فیملی میں اگر آپ کے مثال کے طور پہ 10 افراد ہیں آپ کی فیملی کے جن کی طرف سے فطرہ ادا کرنا ہے تو اس کی اماؤنٹ 3,200 روپے بنتی ہے گندم کے اعتبار سے۔ 3,200 روپے کسی مستحق کے زکوٰۃ شخص کو بطور فطرہ دے دیا تو، اور اس کو ترغیب دلا دیں آپ اس سے کپڑے کا بندوبست کر لیں، تو چاہے آپ رقم دے دیں یا آپ نے مثال کے طور پہ 3,500 روپے کا کوئی سوٹ اچھا سا خرید لیا یا 2 سوٹ خرید دیے، اب وہ 2 سوٹ آپ نے کسی مستحق شخص کو دے دیے تو اس طرح بھی فطرہ ادا ہو جائے گا۔ تو فطرے کے لیے یہ بات ضروری نہیں ہے کہ وہ گندم کی صورت میں دی جائے یا کھجور کی صورت میں یا کشمش یا منقہ وغیرہ، تو یہ ایک نصاب اور معیار شریعت مطہرہ نے مقرر فرمایا ہے۔ اب ہم چاہیں تو ان کے مطابق یعنی یہی گندم جو وغیرہ دے کر بھی فطرہ ادا کر سکتے ہیں، اور ان کی جو قیمت بنتی ہے فطرہ دینے کے وقت وہ قیمت بھی ہم ادا کر سکتے ہیں، اس طرح بھی فطرہ ادا ہو جائے گا، نہ گندم دی نہ اس کی قیمت دی، اتنی مالیت کی کوئی کار آمد چیز اگر ہم کسی کو دے رہے ہوتے ہیں تو وہ دینے سے بھی فطرہ ادا ہو جائے گا۔
اس میں جیسے 320 روپے تو کم از کم ہیں، اب اس میں کھجوروں میں جائیں کشمش میں جائیں تو یہ کتنا کتنا فگر آ رہے ہیں؟
دارالافتاء اہل سنت کی طرف سے اس حوالے سے جو ایک پوسٹ ہر سال وائرل کی جاتی ہے جس کے ذریعے سے مسلمان اپنے فطروں کی ادائیگی بآسانی کر لیتے ہیں، تو اس میں مختلف چیزوں کے مختلف ریٹ ہیں۔ مثال کے طور پہ گندم کا جو آٹا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کی ایک نارمل ریٹ 320 روپے، اس کے ذریعے سے اگر ہم فطرہ ادا کریں گے گندم کے ریٹ کا لحاظ رکھیں تو 320 روپے، اور جو کے ذریعے سے اگر ہم فطرہ دینا چاہتے ہیں تو یا تو جو دے دیں یا جو کی جو قیمت بنتی ہے تو وہ 800 روپے ہے۔ खजूर درمیانے سائز جورے ہیں تو ان کی قیمت 2800 روپے بنتی ہے اور اجوا کھجور کے ذریعے سے بھی اگر کوئی پاکستان میں رہنے والا شخص اگر اتنی قیمت ادا کر کے فطرہ ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کی قیمت 10400 روپے بن رہی ہے اور کشمش کے ذریعے سے بھی اگر کوئی فطرہ ادا کرنا چاہے تو اس کی قیمت 6400 روپے یہ فطرے کی رقم ہے تو اب اصل میں یہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے جتنا نوازا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں اتنا زیادہ اپنا مال خرچ کرے گا برکتیں پائے گا تو اگر اللہ تعالی نے آپ کو استطاعت دی ہے اور آپ کے گھر میں مثال کے طور پہ 10 افراد ہیں تو آپ اجوا کھجور کا ریٹ بھی سامنے رکھتے ہوئے اس کے ذریعے فطرہ ادا کر سکتے ہیں تو یعنی 10 افراد کا بنے گا 1,04,000 روپے تو یوں آپ 1,04,000 روپے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں صدقہ فطر کے طور پہ تو جس کو جتنا دیا ہے تو اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کریں انشاءاللہ غرباء مساکین فقراء ان کی خیرخواہی بھی ہوگی اور ان کے دلوں سے نکلنے والی دعا بھی انشاءاللہ آپ کو دونوں جہاں میں برکتیں اور فوائد پہنچائیں گے
سبحان اللہ جس سے جو جتنا زیادہ دیں گے انشاءاللہ اتنی زیادہ برکات بھی ملیں گی روزے بھی تو اتنی محنت سے رکھے ہیں نا تو روزوں کے لیے ایک طرح کا یہ روزوں کے لیے طہارت ہے ہمارے لغو اور فضول باتوں کے لیے کفارہ ہے تو اللہ کی راہ میں نکالیے انشاءاللہ اللہ اس کی برکات عطا فرمائے گا ہم تقریباً اوور آل دیکھیں معاشرے میں تو گندم کا جمیل صاحب سب سے پہلے پوچھ رہے ہیں آٹا گندم اور بچپن سے ہی دیتے ہوئے آ رہے ہیں آٹا گندم کے حساب سے تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے یہ دینی ماحول کی برکتیں ہیں کہ اس طرح کے ذہن دیے جاتے ہیں مختلف یہ چاروں قسمیں بیان کی اور پھر اس میں بھی اعلیٰ کوالٹی کی اجوا کو بھی شامل کیا اور کئی ہیں گھرانے امیر علیہ سنت دامت برکات منالیہ کی ترغیب پر وہ نکالتے ہیں اجوا کے حساب سے بھی ایسے ہیں کہ وہ نکالتے ہیں اور واقعی ہی کتنے لوگوں کی وہ دعائیں لیتے ہوں گے
ماشاءاللہ
اس حساب سے اپنا اپنے فیملی کا وہ نکال کر کتنے لوگوں کی دعائیں بھی وہ حاصل کرتے ہوں گے اللہ پاک سب کا دیا وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جی ناظرین کرام اپنے پروگرام ملاحظہ کیا اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا اللہ پاک ہم سب کے علم برکتیں عطا فرمائے اور جو علم دین کی باتیں سیکھی ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے عمل کی مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے ہمارے روزوں کو اعتکاف کی عبادت کو عطیات کو صدقات کو زکاتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ